بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 اکتوبر 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر سار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت روح کے حوالے سے سورۃ التین کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بَلَى يَا رَبَّنَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. میں نے چونکہ اپنی کئی تقاریر میں ایک بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے انسانی فکر میں، فلسفے میں، نظریات میں، کہ رفتہ رفتہ انسان نے یہ نقطۂ نظر قبول کر لیا کہ اصل قابل توجہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں ہیں، جنہیں آنکھ دیکھ سکے، ننگی آنکھ نہ دیکھ سکے تو ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکے. دیکھنے والی تو آنکھ ہی ہوتی ہے نا، ٹیلیسکوپ تو نہیں ہوتی. چھوٹی چیز کو مائکروسکوپ سے دیکھ سکے، سن سکے، چکھ سکے، چھو سکے. یہ جو حواس خمسہ ہے، یہ مادیات کے عالم کے اندر ظاہر بات ہے یہی ذرائع معلومات ہے ہمارے پاس. مذہب جن چیزوں کو سب سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہے وہ اس عالم میں مادیات کی چیزیں ہیں ہی نہیں. سب سے پہلے اللہ پر ایمان، وہ اللہ تعالیٰ کوئی مادی حقیقت تو نہیں، کوئی دیکھی جانے والی، چکھی جانے والی، سنی جانے والی، سننے والی شے تو نہیں. ملائکہ پر ایمان، وہ بھی ماوراء الطبیعیات، میٹافیزیکل ورلڈ سے تعلق ہے. چنانچہ میرا ایک کتاب چاہ اسلام کے نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، جو میں نے 1967 میں لکھا تھا، اس میں میں نے بنیاد یہ رکھی تھی کہ آج جو ہے ذہن انسانی تین چیزوں کا اگرچہ انکار نہ کرے لیکن انہیں قابل توجہ نہیں سمجھتی. اس کے مقابلے میں تین چیزیں ہیں کہ جن پر ساری توجہ مرکوز ہے. اللہ ہے یا نہیں ہے سائنس نہیں کہہ سکتی، سائنس نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ ہے، نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہے. پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے مقابلے میں کائنات، یہ تو ہے نا، یہ تو حقیقت ہے، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، اس کا مطالعہ کرو، اسے دیکھو، اسے سمجھو، اس کے قوانین جو ہے دریافت کرو، اس میں چھپی ہوئی خابیدہ قوتیں ہیں ان کو دریافت کرو، انہیں استعمال کرو. اسی طرح آخرت کی زندگی کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، سائنٹیفک ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بھی کہنا ممکن نہیں ہے کہ ہے، سائنسی بنیادوں پر تو نہیں کہہ سکتے. یہ حیات دنیاوی تو ہے نا، اس کی فکر کرو، اسے بہتر بناؤ، یہاں اچھا نظام لاؤ، تیسری چیز جو ہے وہ یہ روح نام کی کوئی شے ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، جسم تو ہے نا، اس کی طرف توجہ کرو، اسے سوارو، اسے بناؤ، اس کی صحت کی فکر کرو، اس کو درست رکھو. ان میں سے یہ تیسری چیز جو ہے وہ اس درجے ذہن سے اوجھل ہو گئی ہے کہ آج کے بڑے بڑے مفکرین روح کے ایک علیحدہ وجود کا انکار کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بغیر انسان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. بے شمار معاملات قرآن مجید کے ہیں جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے. روح کا ایک مستقل وجود ہے، علیحدہ وجود ہے ہمارے اس وجود حیوانی سے. جسم جمع جان مل کر وجود حیوانی بنتا ہے، جیسا گھوڑا گدھا، اس کا جان بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے جان بھی ہے جسم بھی ہے. لیکن گھوڑے گدھے کے اندر، کتے بلی کے اندر روح نہیں ہے. وہ خاص طور پر اللہ نے آدم میں پھونکی تھی اور اسی کی بنا پر وہ مسجود ملائک بنا تھا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اسے اپنی طرف نسبت دی تھی، اپنی روح. فقعوا له ساجدین، جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہ روح جو ہے یہ بہت پہلے تخلیق پائی تھی، جسے قرآن اول مرہ کہتا ہے. انسان کی تخلیق دو مراحل میں ہوئی، روحانی تخلیق بہت پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد مادی تخلیق، یہ مادی کائنات وجود میں آئی، پھر اس میں لمبا سفر ہے، اس کے بعد حیوانات کا وجود ہوا اس زمین پر، پھر انسان کا وجود ہوا. یہ جو ہے یہ تخلیق ثانی ہے. اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ رحم مادر میں تم میں سے ہر شخص 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، اس کے بعد ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور اس کی روح وہاں سے عالم بالا سے لا کر، وہ فرشتہ، وہ خود عالم بالا کی شے ہے، وہ لا کر اس میں پھونک دیتا ہے. یہ تخلیق ثانی ہوئی انسانی. یہ چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہیں. میں نے بہت سی چیزیں گنوائی آپ کو، اس کے بغیر عہد عدد سمجھ میں نہیں آتا کس نے دیا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے. لیکن اسی میں میں نے ایک مثال دی تھی سورۃ التین کی، آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ہم اس سورہ مبارکہ کو سمجھیں اچھی طرح. ارشاد ہوتا ہے والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے سینین کے سلسلے کے پہاڑ کی، طور سینا کی، وہاذا البلد الامین، اور قسم ہے اس بستی کی، اس شہر کی جو امن والا ہے. یہ چار قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائی. قرآن مجید کے قسموں کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیے. ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کوئی معاہدہ کرتے ہوئے یا کوئی خبر دیتے ہوئے اللہ کو گواہ، اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں. تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو کسی بزرگ ہستی کی کھائے گا نا، بڑی شے کی، اور سب سے بڑی ہستی اللہ کی، اللہ کی قسم کھاتا ہے. اور اس میں یا تو گواہی پیش نظر ہوتی ہے یا اپنے صداقت کا لیے گواہی، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں تم سے. یہ آپ نے اللہ گواہ ہے نہیں کہا، واللہ کہہ دیا، اللہ کی قسم نے. لیکن قرآن میں اللہ جو قسمیں کھاتا ہے تو اللہ سے بڑی شہ تو کوئی نہیں ہے. لہذا اللہ کی قسموں میں کوئی عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، کوئی خاص اس کی اپنی ذات کا پہلو جو ہے کہ اس کے اندر عظمت ہے، وہ نہیں ہوتی، صرف گواہی ہوتی ہے. گواہ ہے انجیر، اور گواہ ہے زیتون، اور گواہ ہے طور سینا، اور گواہ ہے یہ شہر جو امن والا ہے. اچھا، یہ جو دوسری بات قسموں کے بارے میں جاننے کی ہے، کہ ایک ہے قسم کھانے والا مقسم، ایک ہے جس شے پر قسم کھائی گئی مقسم علیہ، ایک ہے جس بات سے قسم کھائی گئی، جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ ہے مقسم بہ. تو ہمارے ہاں تو چونکہ قسم کھانے میں صرف ایک بزرگی پیش نظر ہے، قرآن کی قسموں میں گواہی ہے اور گواہی میں کسی عظمت کا پہلو نہیں ہے. البتہ کس شے پر گواہی دی جا رہی ہے اس میں اور جس شے سے گواہی دی جا رہی ہے اس میں کوئی مناسبت ضروری ہے. اب جس شے پہ گواہی دی جا رہی وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ وہ حقیقت کبرا ہے جس پر چار قسمیں کھائی گئی. قسموں کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا. یہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک ایشورنس دی جا رہی ہے انسان کو کہ ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، بہترین حساب سے بنایا. تقویم کے لفظی معنی سیدھا کر دینا، قومت الرمح، میں نے نیزے کو سیدھا کر دیا، ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا کیا. تو یہ گویا کہ ایک سلسلہ تخلیق کا ایک انتہائی عروج ہے جس کو یہاں پر احسن تقویم کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگلی سورہ مبارکہ میں اس کا پس منظر ہے کیوں کہا جا رہا ہے. سورۃ العلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. اس میں پہلی ابتدائی پانچ آیات تو وہ ہیں کہ جو پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے غار حرا پہ. پھر تین آیتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی عظیم. کلا ان الانسان لیطغى ان راہ استغنا ان الى ربک الرجعا. کوئی نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، بدراہ ہو ہی جاتا ہے، تعدی پر اتر ہی آتا ہے، ظلم کر ہی بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی میں، مجھے بدلہ نہیں مل رہا، کوئی سزا نہیں مل رہی، مستغنی پاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان راہ استغنا، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر کوئی آبلہ بھی نہیں پڑا، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کیا، میرے پیٹ میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، مجھے کوئی کینسر نہیں ہوا. تو چونکہ کوئی پکڑ نہیں آتی تو وہ بڑھتا چلا جاتا. اچھا، اب یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک حساس انسان جب مشاہدہ کرتا ہے کہ انسان کس قدر پستی میں ہے، کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، اور لڑتا جھگڑتا ہے، خون کرتا ہے ایک دوسرے، کتنی حقیر سی خواہشات کے پیچھے اپنی جان ہلکان کرتا ہے. یہ انسان، یہ پستی کا مکی. جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے، شوخ و گستاخ ہے یہ پستی کا مکی. یہ جو پستی کا رہنے والا آدم ہے، یہ تو بہت شوخ ہے، گستاخ ہے. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ اصل میں جو غار حرا میں حضور کا غور و فکر تھا اس میں یہ چیزیں شامل تھیں. انسان پستی میں ہے، انسان ظلم کرتا ہے، انسان تعدی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے. یہ انسان، یہ تو پست ہی ہے. اور آج اگر آپ سائیکالوجی جو جدید ہے اس کا مطالعہ کریں تو سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ انسان کے اصل محرکات عمل بہت گھٹیا ہیں. یا تو سیکس ہے بس، فرائیڈ کے نزدیک وہی ہے، سیکس ہی سیکس ہے، جنس ہی جنس ہے، شہوت ہی شہوت ہے، یا حب جاہ، ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ یہ ساری بھاگ دوڑ جو سیاست دان کر رہے ہوتے ہیں، خیر ایک بڑے پیمانے پر تو نظر آتی ہے، ہر آبادی میں ہے کوئی جو اپنا سکہ جما کے رکھنا چاہتا ہے، ہر ادارے کے اندر ہے کوئی شخص چاہتا ہے کہ ساری اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہو. یہ ہے انسان کی جو ہے اصل خواہشات، یہ ہے اصل جو اس کی موٹیویٹنگ فورسز ہیں، وہ یہ ہے. کوئی عظمت انسان کی جدید سائیکالوجی میں تو ہے ہی نہیں. اول تو ڈارون نے انسان کو نرا حیوان قرار دے دیا، جب ہے ہی نرا حیوان کوئی اور عظمت ہے ہی نہیں اس میں. جب روح سے آنکھیں بند کی تو انسان تو حیوان ہی رہ گیا نا، پھر جب روح ہے ہی نہیں اس میں. تو اتنا ہی فرق ہے گوریلا اور شمپنزی میں اور انسان میں جتنا گدھے اور گھوڑے میں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ حضور کو بتایا گیا، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک رجعا. لیکن آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بات اگر پیش نظر رہے کہ یہاں پکڑ نہیں ہو رہی وہاں ہوگی، یہاں بدلہ نہیں ملا وہاں ملے گا، یہاں سزا نہیں ملی وہاں ملے گی. یہ احساس، یہ یقین، یہ علم اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، تعدی نہیں کرے گا، کسی کے احساسات کو مجروح نہیں کرے گا، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، کسی کا دل نہیں توڑے گا. اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ پھر سارا معاملہ جزا و سزا کا ہے. یہ ہے جس کے اب بعد میں جو بات آ رہی ہے کہ ہم نے پیدا تو کیا تھا انسان کو بہت اونچے مقام پر، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ چار قسمیں اس کا ثبوت ہے. یہاں اصل میں ان چاروں قسموں سے مقامات مراد ہیں. دو تو واضح ہیں، تور سینین تو ایک مقام ہے، پہاڑ ہے، پہاڑوں کے سلسلے میں ایک چوٹی ہے، کوہ تور. تور ایک چوٹی ہے، اس کے اندر سینین اس لیے جمع کے کا لفظ آیا ہے. تور سینا بھی کہا گیا ہے سورہ مومنون میں. سینین، اور ہم عام طور پر جزیرہ نمائش کہتے ہیں، جزیرہ نمائش سینا، دی سینائی پیننسولا. اسی طرح بلد الامین، یہ بھی ایک مقام ہے. اور ان دو ابتدائی قسموں کے اندر بھی مقامات مراد ہیں. کوہ تین سے مراد ہے کوہ جودی، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی تھی، وہاں پر انجیر کی پیداوار بہت تھی، انجیر کے درخت بہت تھے. اور یہ عربوں کا قاعدہ ہے، کسی مقام پر کوئی شے ہے اس کے حوالے سے اس شے کا نام پڑ جاتا. نخلا، اب نخل ایک ایسی جگہ جہاں پر کہ کھجوروں کے درخت ہیں، نخلا شہر ہے، بس یہ وادی ہے نخلا. اس حوالے سے یہاں حوالہ جو دیا جا رہا ہے، زیتون، کوہ زیتون، ماؤنٹ اولیو، انجیل میں تو اس کا نام ہی آیا ماؤنٹ اولیو، جس پر حضرت مسیح نے، میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین واعظ کہا تھا، سرمن آف دی ماؤنٹ. کبھی پڑھیں اسے ضرور. بعض لوگوں کو مغالتا ہو گیا ہے کہ ہمیں شاید یہ سابق کتابیں پڑھنے سے روکا گیا. نہیں، ایسی بات نہیں، یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، ان کے اندر حق ہے، روشنی ہے، نور ہے. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے نور بھی. پھر انجیل نازل کی فیہا ہدی و نور. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دی سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا وعظ، اگر متی کی انجیل آپ کو مل جائے چھوٹی سی، اس میں آپ پڑھیے، واقعہ یہ میرے نزدیک تاریخ انسانی کا عظیم ترین وعظ ہو. حضور کے مواعظ ہمارے پاس ہے نہیں. اول تو یہ کہ حضور وعظ کہتے نہیں تھے، جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کے سناتے تھے. قرآن سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہے. یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات. پھر خطبے جو دیتے تھے آپ، بہت مختصر دیتے تھے، جمعہ کا عیدین کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، لمبا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ کہ عظیم واقعتاً یہ جو ہے تو کوہ زیتون، کوہ جودی اور یہ تور سینا وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، اور بلد الامین مکہ ہے جہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ اتر رہی ہے سورۃ تو ہے، میں نے کہا ہے نا، ورنہ یہ کہ اس وقت کے اعتبار سے تو تھے کہیں گے، وہی پیدا ہوئے ہیں، وہی پہلے 40 برس زندگی گزرے ہیں، پھر اس کے بعد 12 برس اور گزرے ہیں. بھاد البلد الامین، دیکھو اگر تم دیکھ رہے ہو کہ انسان پستی میں ہے تو ہمارے ان 4 بندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کی عظمتوں کو دیکھو، ان کی اخلاق کی رفعتوں کو دیکھو، ان کے کردار کی بلندیوں کو دیکھو، ان کے صبر و استقامت کو دیکھو، ان کے کارنامہ حیات کو دیکھو، تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ نہیں، انسان پستی، وہ پستی میں نہیں پیدا کیا گیا، عظمت ہے اس میں، بلندی ہے، رفعت ہے اس کے اندر، بہت اس کا مقام عالی ہے. فطیر و زیتون و تور سینین و ھذا البلد الامین، دیکھو ہمارے بندے نوح کو، دیکھو ہمارے بندے عیسیٰ کو، دیکھو ہمارے بندے موسیٰ کو، دیکھو ہمارے بندے محمد کو جو تمہارے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام. تب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے یاس اور نا امیدی، انسان کے بارے میں نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت ختم ہو جائے گی. نہیں، انسان اصلاً پستی کا نہیں ہے، اصلاً جو ہے گراوٹ اس کا، اس کی شخصیت نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ لام بھی آ رہا ہے تاکید کے لیے، قد آتا ہے وہ بھی آتا ہے کسی شے کی یقین بنانے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ ضربہ، اس نے مارا، قد ضربہ، وہ مار چکا ہے، یہ جو ہے مفعول مطلق، قد ضربہ، مار چکا ہے، اسے ماضی قریب بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم دے گا انگریزی میں. قد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے اسے لوٹا دیا نیچے والوں میں سب سے نیچے. اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تضاد انسان کے بارے میں کس کس معنی میں ہے، کیسے سمجھ میں آئے؟ احسن اسفل، احسن سب سے حسین، سب سے اعلی، سب سے عمدہ، سپرلیٹو ڈگری ہے. اسفل سب سے نیچے، سب سے نیچے، سب سے نیچے، کیا وجہ؟ دیکھیے اس کی واحد توجہ کیا ہے، اولین تخلیق ہماری احسن تھی، ارواح تھی ہماری، وہ تو ملائکہ کے ہم پلہ نہیں، ملائکہ کے مسجود، لیکن پھر ہماری روح کو لا کر جہاں ڈالا گیا ہے انسان کا، وہ جنین جو ہے ماں کے پیٹ میں، انسان اس اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے، تخلیق ثانی کے اعتبار سے نیچوں میں سب سے نیچے. کیوں؟ جو صاحب شعور اور صاحب ارادہ شخصیت کے اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سب سے اوپر فرشتے ہیں، پھر جنات ہیں، انسان سے تو اعلیٰ وہ بھی ہے، اسی لیے کہا تھا جن نے کہ میں کیسے سجدہ کروں، تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اسے پیدا کیا ہے مٹی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، میں انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں. اس کی نگاہ میں وہ روح موجود نہیں تھی، وہ انسان کے صرف جسد کو دیکھ رہا تھا، اور جسد کے اعتبار سے انسان یقین فرشتوں سے بھی بہت نیچے، جنات سے بھی بہت نیچے. جنات آپ کو معلوم ہے، پوری میرے خیال میں یہ پورا سولر جو سسٹم ہے وہ پورا جو ہے جنات کی زد میں ہے، سمائے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے فرشتوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں، اور سن کے ادھر ادھر کچھ خبریں لا کر کاہنوں کو سناتے ہیں، اور دھندا چلتا ہے ان کا کاہنوں کا دنیا میں. قرآن مجید میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے. تو انسان تو بہت نیچے چلا گیا نا, بہت نیچے گیا انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے. خلقت جو زمین میں اس کی تخلیق ہوئی ہے اس میں اس نیچے میں سب سے نیچا. ویسے بھی آپ دیکھیے انسان کا بچہ کمزور ترین شے ہوتی ہے دنیا میں. بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا اور تھوڑی دیر تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں گی اور فوراً کھڑا ہو گیا چل پڑا. انڈے میں سے چوزا نکلا بھاگتا دوڑتا فوراً. تمام حیوانات کے معاملہ یہ. ہاں پنوں کے بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں لیکن وہ بھی چندن کی بات ہوتی. انسان کا بچہ نہ وہ کھڑا ہو سکے, نہ اسے بھوک کا پتا, نہ اسے پیاس کا پتا, رونا جاگتا صرف, اور نہ اسے کوئی بات کرنی آئے, نہ وہ کچھ بھی نہیں. کیسے اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں, چلنا سکھاتے ہیں. وہ گڈولے ہوتے تھے ان کے لیے, اور آج کل جو ہے بڑی اور اعلیٰ چیزیں بن گئی ہیں جو واکرس جو ہیں جن کے ذریعے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں. اور یہ کئی سال تک کئی سال تک, پھر شعور ابھی ہوتا ہی نہیں. سب سے کمزور بچہ بچوں میں انسان کا بچہ, سب سے لاچار, سب سے بے بس. لیکن اصل مضمون یہاں کیا ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی نیچے اور جنات سے بھی نیچے اپنے اس جسد حیوانی کے اعتبار سے, لیکن یہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے اپنی روح کے اعتبار سے. یہ دو متضاد چیزیں, دو متضاد وجود ایک وجود میں اللہ نے جمع کی ہے. آدمی زیادہ طرفہ معجونس, یہ شعر تو میں نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے یہ بہت سے لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا مجھے توقع ہے. شیخ سعدی کا شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے. آدمی زیادہ طرفہ معجون است, معجون کہتے ہیں ملی جلی شے, معجون مرکب. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان, اس میں دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. سرشتن کہتے ہیں جوڑ دینا, سرشتن. از فرشتہ سرشتہ, فرشتہ بھی ہے اس کے اندر اور حیوان بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. فرشتہ کیا ہے؟ روح. فرشتے بھی تو روح ہی ہیں. روح الامین, روح القدس. جبرائیل کون ہے؟ روح القدس. لہذا یہ اب اشکال کیسے حل ہو؟ میں نے دیکھا ہے آج بھی کچھ تفسیروں کو دیکھا, اردو تفاسیر کو کرتے ہیں آئیں بائیں شائیں, کوئی بات بنتی نہیں ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے کہ روح ایک علیحدہ وجود کی حامل ہے اور بہت اعلیٰ اور برتر ہے, وہ عالم عبادت سے آئی ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ روح کی بات ہے, اس جسد کی بات نہیں ہے. یہ جسد تو زمین سے آیا ہے اور زمین میں چلا جائے گا. یوں سمجھیے کہ یہ ایک آرک ہے بڑی اور ایک چھوٹی سی آرک نیچے ہے. یہ زمین چھوٹی سی, اس کے اندر بنانا ہمارا معاملہ جو بھی بنا ہے, انسان بنا ہے, پھر ہمارے رحم مادر میں بچہ بن رہا ہے, بہت چھوٹی سی چیز ہے, بہت گھٹیا, بہت نیچے, بہت نیچے, بہت نیچے. لیکن وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو لوٹ جائے گی, اپنے رب کی طرف جائے گی, پھر اسے ایک نیا جسد دیا جائے گا. یہ جسد نہیں ہوگا, یہ جان لیجیے. الا نبدل امثالہم, ہم بدل دیں گے انہیں ان جیسے, ان جیسے جسم ہوں گے. یہ نہیں ہوں گے, یہ جسم نہیں ہوگا. یہ جسم تو دنیا میں بھی ایک نہیں ہوتا. ایک سال پہلے جو آپ کا جسم تھا وہ آج نہیں ہے. کھال کے اوپر سے پتنے پتہ نہیں کتنی تہیں جو ہے سیلس کی اتر چکی ہیں. جو خون پہلے تھا آپ کا, اس کا تو ایک ذرہ بھی آپ کے جسم میں اب نہیں ہے. اب تو نئے ذرات جو بنے وہ ہیں, باقی تو مر گئے سب, ختم ہوئے. انسانی جسم تو ہما وقت ایک موت میں سے گزر رہا ہے اور ایک نئی جو ہے اس کو جو ہے چیزیں مل رہی ہیں. اسی لیے کہا تھا کہ حضور نے ذرا ایک لطیفے کے انداز میں, ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے کہا حضور دعا فرمائے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. فرمایا بی بی جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جا سکتی. اب وہ بیچاری رونے لگی, اس نے جو ہے فریاد کی, فرمایا نہیں دیکھو جوان کر کے داخل کی جاؤ گی, وہ تو جسم ہی اور ملے گا. نیا جسم ملے گا، اس کے قواعد اور ہوں گے، وہ کھال جھلسے کی پھر فوراً آ جائے گی، پھر جھلسے کی پھر فوراً آ جائے گی، وہاں کے قواعد اور ہوں گے. اس جسم کو آگ نہیں جلائے گی، اس جسم کو تو آگ جلا دیتی ہے، وہ تو مسلسل رہے گا تاکہ مسلسل وہ خلش اور چبھن اور جلن محسوس کرتا رہے. یہ ہے مفہوم اس کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو مشاہدے کرائے گئے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی، تو دوزخ میں جو عذاب دیے جا رہے تھے ان میں سے ایک شخص کا عذاب یہ تھا کہ ایک اونچی پہاڑی کے اوپر وہ چڑھتا تھا، بڑی مشکل سے ہانپتا ہوا، برا حال اس کا، اوپر آتا پھر اس کو پھینک دیا جاتا تھا نیچے، پھر چڑھو. اسی طرح معاملہ چل رہا تھا، اور اس کو کہا گیا ہے سورہ مدثر میں سأرهقه صعودا، میں اسے چڑھواؤں گا چڑھائی. لیکن یہ ہے ایک چڑھائی اس دنیا میں چڑھ لی جائے تو وہاں کی چڑھائی سے بچ جائے. وہ کیا ہے؟ جس مقام بلند سے تمہیں گرایا گیا ہے اس مقام کو دوبارہ حاصل کرو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو اس پستی میں تو گرے ہیں لیکن یہاں سے پڑے نہیں رہے، یہاں انہوں نے نیک ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کیا. یہ نیکی اور ایمان اور عمل صالح، اور سورہ عصر میں اس عمل صالح کے دو کٹھن پہلو اور کھول دیے، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، وہ بھی عمل ہی ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، لیکن وہ اس عمل کے گویا کہ سختر پہلو مدارج ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ چڑھائی اس دنیا میں چڑھو، ایمان، عمل صالح، جہاد فی سبیل اللہ، یہ چڑھائی چڑھو گے تو تم دوبارہ اپنے اسی مقام کو پالو گے، پھر اسی مقام پر تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن نہیں تو پڑے رہو گے، تو پڑے رہو گے پستی کے مکی، جس کو کہا ہے اقبال نے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کی ایک نظم میں ایک مصرع ہے، روح سیتا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. اب دیکھیے اقبال کو میں مستثنی سمجھتا ہوں جدید مفکرین میں سے، وہ روح اور حیوانی وجود کو علیحدہ علیحدہ سمجھتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے روح کی بجائے خودی کا لفظ استعمال کر دیا، وہ ایک چیستہ بن گیا. خودی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ خودداری ہے، خود اعتمادی ہے، خود پرستی ہے. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے ہیں، ان کے کمرے میں ایک کتبہ جو لگا ہوا تھا تو اس میں بڑا عجیب شعر تھا، وہ خدا خدا بھی کرے اور خودی کا دم بھی بھرے. خدا خدا بھی کرے اور خودی کا دم بھی بھرے، بڑا فریبی ہے، جھوٹا ہے وہ خدائی کا، مطلب یہ کہ خودی تو ختم ہو جانی چاہیے خدا کے سامنے. نہیں، اقبال خودی سے مراد لیتا ہے روح. اب دیکھیں اس کو واضح ترین جو کہا ہے، کہاں کہا ہے، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. زندہ ہے تو جان تو ہے اس میں، روح نہیں. روح سے تھا زندگی میں بیتے ہی جن کا جسد. پڑھے رہو، حیوان نے اسے انہیں کو کہا گیا ہے نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ حیوانوں کی طرح ہیں، بلکہ گئے گزرے. حیوان تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا تھا، اسے تو پیدا کیا گیا تھا وہاں آسمانوں پر، وراء الورا وراء الورا، وہاں سے وہ روح لا کر یہاں داخل کی گئی تھی. البتہ اب یقیناً وہ پستی میں ہے، اٹھنا پڑے گا، یہی امتحان. تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مستثنی کون ہوں گے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. فلہم اجر غیر ممنون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، سوائے ان کے جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ہے اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ابد الآباد تک کے لیے، لیکن اس کے بعد آخری بات کیا آ رہی ہے؟ اصل مضمون تو ختم ہوا، اس لیے کہ اپنے مشاہدے میں انسان دیکھتا ہے کہ انسان بہت پستی کا متین ہے، بڑے گھٹیے گھٹیا اس کے محرک آتے عمل ہے، بڑا چہک چہک کر واس کہہ رہا ہے، اور دل میں کیا ہے؟ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، لوگ میرے ہاتھ چومنے لگے، لوگ مجھے نذرانے پیش کریں، ہار پہنائیں، دل میں یہ ہے، واس بڑا اونچا کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہنے کو کوئی شرم بنا پھرتا خادم خلق ہے، اپنے اقتدار کے لیے ساری بھاگ دوڑ، الیکشن آنے والے ہیں، اب وہ نواب صاحب بھی نکلیں گے گھروں سے اور جائیں گے غریبوں کے محلوں میں، اور لتھڑے ہوئے اور جو گندے کپڑے پہ بچے ہوں گے انہیں گود میں لیں گے دکھانے کے لیے کہ ہم تو بڑے عوام کے اندر سے ہیں، عوام دوست ہیں، ہماری ساری جو ہے دلچسپی عوام سے، اندر کیا ہے؟ وہی جو میں نے کہا تھا ایڈلر کا فلسفہ ہے یہ، حب تفوق، فوقیت، فوق ہو جانا، یہی ہے در حقیقت، پھر حب شہوت، یہی تو چیزیں ہیں، حب مال، تین چیزیں تو ہیں اور کیا ہے؟ بڑا دینی ادارہ بنا رکھا ہے، اصل میں جائیداد بنائی ہوئی ہے، اصل میں اپنی چھوٹی سی حکومت بنائی ہوئی ہے، اس لیے امداد اور یہاں پر سے جو ہے مال آ رہا ہے دبا دبا، تو انسان جب دیکھتا ہے تو انسان بہت گھٹیا شے ہے، بہت گھٹیا، نہیں 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 گھٹیا نہیں، یہ ہے اس سورت کا مرکزی مضمون، عمود، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہاں تمہارا مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد جب اس کو ہم نے گرایا تو نیچوں میں سب سے نیچے، اس میں جو کینا ہوتا ہے وہ اونٹ میں نہیں ہوتا، اس میں جو درندگی ہوتی ہے وہ بھیڑیے میں نہیں ہوتی، اس کے اندر جب حسد پیدا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے جب انسان کے اوپر قوم پرستی اور دوسروں کے دشمنی کا جب طوفان آتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے، کیسے انسان ایک دودھ پیچھے بچے کو اچھال کر اور برسی کے اندر پلو لیتے ہیں، یہ ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا کرتا ہے انسان؟ کوئی حیوان ایسا کرتا ہے؟ شیر ہے، اس نے وہ شکار کرتا ہے کھانے کے لیے، پیٹ بھراؤ تو اس کے پاس سے گزر جاؤ، وہ دیکھے گا بھائی، آگے نہیں کھولے گا، آرام سے پڑا، وہ اپنی ضرورت کے تحت، انسان اپنے انتقام کے لیے وہ کس طریقے سے قتل و خون اور غارت گری کرتا ہے، انسان بڑی گھٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں مستثنا ہے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب بات آ گئی وہ جو میں نے پہلے شروع میں بیان کی تھی، اصل کانٹے کی بات کیا ہے؟ فما یکذبک بعد من دین، الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو کیا شے تمہیں آمادہ کرتی ہے اس پر کہ تم جزا و سزا کا انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو، کس چیز پر، کس بنیاد پر؟ جب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ اونچے بھی ہیں تو کچھ گھٹیا بھی ہے، اکثریت گھٹیوں کی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ تو اونچے ہوتے ہیں، آخر محی الدین اجمیری بھی تو ایک انسان ہی تھا نا، شیخ علی اجمیری بھی تو ایک انسان ہی تھا، انبیاء بھی تو انسان تھے نا، وطین و زیتون و تور سینین و حاضر بدل نبی، یہ ثبوت ہے اس کا کہ انسان بہت اونچی شے اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی خلقت تخلیق اولا کے اعتبار سے، تو پھر تمہیں کیا چیز ابھارتی ہے، کیا چیز آمادہ کرتی ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کرتے ہو؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کس کوئی حاکم تم نے دیکھا ہے جو اپنے وفاداروں اور مجرموں کے درمیان فرق نہ کرتا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ اگر آخرت نہیں تو برابر ہو گئے، بلکہ نفے میں وہ رہے جنہوں نے یہاں ڈاکے ڈالے، جنہوں نے یہاں لوگوں پر، وہ نفے میں رہے، عیش کر گئے، دنیا میں انہیں جو کچھ ملا ہے وہ تو فائدے میں رہے، تو خسارے میں تو وہ رہے کہ جنہوں نے یہاں سچ کے لیے مصیبت جھیلی ہے، دیانتداری کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے، وہ تو گھاٹے میں رہے تھے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے ہم لازمن پیدا کریں گے تمہیں دوبارہ. اس میں یقیناً جہاں ان بدماشوں کے لیے وعید ہے، وہاں نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے. تم نے یہاں پر سختیاں جھیلی ہیں نا ہمارے دین کے لیے، تم نے قربانیاں دی ہمارے دین کے لیے، تم حق و صداقت پر قائم رہے، چاہے بھوک آ گئی، چاہے فاقہ آ گیا، تو گھبراؤ نہیں، تمہارا اجر محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا بدلہ بھرپور، مکمل بدلہ جو ہے پورا بدلہ تمہیں ملے گا. تو فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین. کوئی نظام، کوئی حکومت چل سکتی ہے؟ جو ہمارا حشر ہے وہی ہوگا نا، کیوس، ظلم، دیوالیہ ہو گئے. کیوں؟ جب ویسے بیٹھتے ہیں اعداد و شمار تو دنیا کے بہترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے پاکستان. اس کے پاس زرعی رقبہ کتنا بڑا ہے، ٹھنڈے پانی کے لیے کتنی سورسز تھے، اب تو بھارت سکرو کر رہا ہے، اس کو کم کرتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ تھے تو صحیح نہ. یہ سارا کچھ بھارت کو کرنے کی توفیق کیوں ہوئی ہے؟ جب ہم گرتے چلے گئے تو ظاہر بات ہے دشمن چڑھتا جاتا ہے، ہماری حالت پستی ہماری ہے جس کی بنا پر وہ چڑھ رہا ہے، چڑھائی کر رہا ہے، ورنہ کیسے ضرورت ہوتی ہے. بہرحال یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس پہلو سے اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ انسان دو، میرے اندر آپ کے اندر دو انسان ہیں. ایک انسان ہے حیوان انسان اور ایک انسان ہے روحانی انسان. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. اس کی میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے، میرے جسم میں جان ہے یہ تو سب مانتے ہیں نا، جان کہاں ہے، کیسے جڑی ہوئی ہے جسم کے ساتھ، پتا ہے کوئی؟ ڈاکٹری کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سرجری کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ موٹی موٹی کتاب میں فزیولوجی اناٹومی کی، جان کہاں ہے کسی کو پتا نہیں. جان تو بہت دور کی بات ہے، نیند کیسے آتی ہے کسی کو پتا نہیں. وہ سوئچ کہاں ہے؟ دماغ میں کہیں ہوگا نا سوئچ کوئی، اس کو آن کریں تو جاگ جائیں اور اس کو آف کریں تو آدمی سو جائے، کہاں ہے پتا نہیں. تو اصل حقائق کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے روح کو بھی نہیں جانتے، اور جب روح کو نہیں پہچانتے تو گویا کہ ہم مان لیتے کہ ہم نرے حیوان ہیں. پھر حیوانی سرشت، حیوانی جبلتیں، حیوانی محرکات عمل یہی رہ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.